الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني حبك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں جملہ خبریہ سے کہ جو لوگ پکے ایمان والے ہو گئے پختہ ایمان والے یہاں ہر ایمان والا مراد نہیں ہے عام جو مومنین ہیں وہ مراد نہیں ہے پختہ ایمان والے مراد ہیں جو پختہ ایمان والے ہو گئے قرینہ اس کا آگے آ رہا ہے اشد حبا للہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سب سے شدید محبت ان کو اللہ تعالیٰ سے ہوتی یہ الفاظ علامت ہیں اس بات کی کہ والذین آمنوا سے مراد عام ایمان والے اور ہر ایمان والا نہیں ہے بلکہ وہ ایمان والے مراد ہیں جن کو شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت نہیں ہوتی کچھ کی کمزور ہوتی ہے محبت تو سب کو ایسا بھی ایمان والوں کو لیکن درجات مختلف ہیں اس لیے یہاں مراد ایمان کے کمال درجے کو جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ ہیں وہ مراد ہے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ جو لوگ ایمان والے جن کا کمال ایمان ہو گیا جن کا کمال درجے کا وہ سب سے زیادہ محبت سب سے شدید محبت اللہ سے یا جس کو ہم با محاورہ الفاظ میں کہہ لیجئے ٹوٹ کر محبت کرنا وہ اللہ ہی سے کرتے ہیں اس لیے اگر 51% اللہ تعالیٰ کی محبت ہو گئی اور 49% دنیا کی اولاد کی دکان کی زمین کی محبت ہے تو یہ بھی نجات کے لیے کافی ہے اور اس محبت کا انکار ہم نہیں کر سکتے اولاد کی محبت زمین کی محبت زیورات کی پیسوں کی محبت یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ہمارے دل میں جو یہ دعویٰ کریں وہ جھوٹا ہے کہ میرے دل میں کوئی محبت نہیں ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. مزین کر دیے گئے لوگوں کے لیے عورتیں مزین کر دی گئیں, عورتوں کی طرف کشش ہوتی ہے مردوں کو. والبنین اور بیٹے, بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں سے کی طرف لگاؤ ہوتا ہے. اولاد بھی ہونے والی ہو تو یہ دعا ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو جائے. یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے اس میں؟ اللہ فرما رہے ہم نے مزین کر دیا لوگوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت کو, بیٹوں کی محبت کو. والقناطیر المقنطرات من الذهب والفضه, زیورات سونے اور چاندی کے. والخیل المسومہ, اور آراستہ گھوڑے اور آج کل کے اصطلاح میں عمدہ سواریاں. اس وقت کی یہی سواری تھی, آراستہ ساز و سامان سے لیس گھوڑا ہو. اور آج کل کی سواری کا انداز اور ہے, دوسری سواریاں ہیں آج کل کی جو آپ دیکھتے ہیں. مختلف قسم کی گاڑیاں آ رہی ہیں, یہ سواریاں آج کل کے گھوڑے یہی ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ موٹر سائیکل کو بھی ولایتی گھوڑا کہتے تھے, میزان فرماتے تھے یہ ولایتی گھوڑا ہے. اور واقعی اس مشابہت تو اس کی گھوڑے سے ہی ہے. تو حضرت فرماتے تھے یہ ولایتی گھوڑا ہے. والانعام, اور جانوروں کی محبت رکھ دی, چوپایوں کی, ریوڑوں کی. والحب, اور کھیتی کی محبت رکھ دی, زمین کی. اور یہ تمام یہ چیزیں دنیا کی زندگی کا سامان ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے ہاں ہے, بہترین ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے. لہذا ان تمام چیزوں کی محبت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے. بس مقصود صرف اتنا ہے کہ ہم ان کی محبت کو مغلوب کر لیں, اللہ کی محبت کو غالب کر لیں. صرف 51% اللہ کی محبت ہو جائے اور 49% ان چیزوں کی ہو جائے تو یہ نجات ہماری ہو جائے گی انشاءاللہ. مغلوب کرنا مقصود ہے اس کو. آپ بالکل ختم نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت رکھ دی ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان مکمل ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں. اور یہ اس کو جملہ خبریہ سے فرمایا, یوں نہیں فرمایا, انشائیہ سے, جملہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم سے محبت کرو سب سے زیادہ, یوں نہیں فرمایا. ایک دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی تھی کہ کیا لیلہ نے مجنو سے کہا تھا کہ ہم سے محبت کرو؟ ہو گئی محبت. خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہو گئی محبت سے شعر یاد آ گیا, اب میں کیا کروں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں لاکھ چھڑکو اب کہیں ہٹتا ہے دل, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. حکیم الامت کو فرماتے ہیں کہ آپ مجھے ڈانٹتے رہیے, ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کی خانقاہ چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا کہیں, ایسا بے وفا میں نہیں ہوں. تو لاکھ جھڑکو اب کہیں ہٹتا ہے دل, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. تو لیلہ نے مجنو سے یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ ہم سے محبت کرو, وہ تو ہو گئی. تو جب لیلہ کا یہ حال ہے کہ مجنو نے اس کے مطالبے کے بغیر اس سے محبت کی, تو اللہ وللہ المثل الاعلی, اللہ کی مثال تو سب سے اعلیٰ ہے. اللہ کی محبت کا کیا کہنا. تو اللہ تعالی جو اللہ کو پہچان لے, معرفت اللہ کی جس کو حاصل ہو جائے اس کو خود ہی اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ اللہ کا دیوانہ ہو جائے گا. اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم ہمارے دیوانے بنو. مولانا روم اسی کو فرماتے ہیں کہ تم نے کیا سمجھا ہے اللہ کو، عشق من پیدا ہو دلبر ناپدید، درد و عالم ہی چنی دلبر کے دید، میرا عشق تو ظاہر ہے کہ میں نماز، ابھی ہم نے نماز پڑھی، یہ ظاہر ہے عشق نظر آ رہا تھا ہمارا کہ ہم نے سجدہ کیا، رکوع کیا، قیام میں کھڑے ہوئے، یہ عشق ہمارا ظاہر ہے، روزہ رکھ رہے ہیں یہ عشق ظاہر ہے، تراویح پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا عشق ہے اور ظاہر ہے نظر آ رہا ہے، عشق من پیدا ہو دلبر ناپدید، لیکن جو جس دلبر کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہر نہیں ہے، وہ پوشیدہ ہے نگاہوں سے، درد و عالم ہی چنی دلبر کے دید. اگلے مصرے میں سوال قائم فرماتے ہیں کہ بتاؤ دونوں عالموں میں ایسا محبوب کوئی ہے، دکھا سکتے ہو کہ بغیر دیکھے اس پر اس کے عاشق ایسے فدا ہوتے ہو، کوئی اس پہ پیسے خرچ کر رہا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، کوئی صدقات کی صورت میں، اور کوئی اپنی اولاد پہ، کوئی دوستوں کو ہدیہ دے رہا ہے، یہ سب اللہ ہی کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، تو یہ اللہ پر لٹا رہا ہے، کوئی اپنا پیسہ لٹا رہا ہے، کوئی اپنی جان لٹا رہا ہے جہاد میں، اس سے پوچھا جائے کہ تم نے اللہ کس کے لیے کر رہا ہے، وہ کہے گا اللہ کے لیے، اس سے پوچھا جائے کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ کہے گا نہیں، نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہو کہ اللہ کے لیے، اللہ کو دیکھا ہے، وہ کہے گا نہیں، کسی سے بھی آپ پوچھ لیجیے. تو دونوں عالموں میں مثال نہیں ملتی ایسے محبوب کی جس کے عاشق بغیر دیکھے اس پر ایسا فدا ہوتے ہوں، وہ گوارا کر لیتے ہوں، ہاں ہم منظور ہیں ہمیں ایک مہینے تک صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہم بھوکے پیاسے رہیں گے اور بشری حوائج سے بھی رکیں گے، ہم منظور ہیں ہمیں اللہ کے لیے، کوئی ہے ایسا جس بغیر دیکھے جس کے لیے ایسی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں، لوگ گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، پیسے جیب سے نکالنا بہت مشکل کام ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں، ایسا کوئی دلبر نہیں ہے. مولانا روم فرماتے ہیں دیوان شمس تبریز میں، اے دل ان شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازد، یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا شکر کو بنانے والا زیادہ میٹھا ہے، جس میں گنوں میں مٹھاس رکھی ہے اور جن چیزوں سے شکر بنائی جاتی ہے ان چیزوں میں جس نے مٹھاس رکھی ہے وہ زیادہ چیزیں میٹھی ہیں، یا وہ اللہ جس نے ان میں مٹھاس رکھی ہے وہ زیادہ میٹھا ہے؟ ہم کو تو ابھی پتہ نہیں چلا نا، جن کو پتہ ہے ان سے پوچھئے. سائیں توکل شاہ نے حکیم الامت سے فرمایا تھا کہ میاں مولوی اشرف علی، خدا کی قسم جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے، جب میں اللہ کا نام، خان تھانہ بھون کے پاس چھوٹی سی بستی تھی، گاؤں تھا، اس میں رہتے تھے وہ، بہت بڑے اللہ والے تھے سائیں توکل شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی خود ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا مولوی اشرف علی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو خدا کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جا رہے ہیں. اور یہی کچھ اسی طرح کی بات مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہمارے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، میاں اشرف علی ہم تم کو کیا بتائیں، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا بوسہ لے لیا، اور جب میں تلاوت کرتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ اگر مولوی اشرف علی تم کو وہ مزہ آنے لگے تو تم کپڑے پھاڑ کر جنگلوں کو نکل جاؤ گے، تم بیٹھے نہیں رہو گے، تم کپڑے پھاڑ کر جنگلوں کو نکل جاؤ گے اگر تمہیں وہ مزہ آنے لگے. جنہوں نے اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھا، اللہ کی محبت کی مٹھاس شیرینی ان کو حاصل ہوئی، ان کی یہ ان کی باتیں ہیں. اور فرمایا جنت میں بھی اگر حوریں میرے پاس آئیں گی تو میں کہوں گا اگر قرآن سننا ہے تو سنو ورنہ جاؤ اپنا راستہ نہ. یہ ان کا حال تھا، حال واجب الاتباع نہیں ہوتا، کبھی آپ کہیں ہم بھی ایسے ہی کریں گے تو یہ حال واجب الاتباع نہیں ہوتا، ان کی ایک حالت ہے. بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالی ظاہری مزہ بھی زبان پر عطا فرما دیتے ہیں اپنی محبت کا، اپنے نام کا ذائقہ زبان پر عطا فرما دیتے ہیں، اور بعض اوقات حسی طور پر عطا فرماتے ہیں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترک مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی، کہ بے شک جو نظر بد نظری ہے یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ عام تیر نہیں، زہر میں بجھا کے جو تیر مارا جائے دشمن کی طرف پھینکا جائے وہ زہر اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور جلد موت واقع ہو جاتی ہے، یہ اشارہ ہے، اس طرف اشارہ ہے، زہر میں بجھا کے کسی دشمن کی طرف تیر پھینکا وہ جا کے اس کو لگا اور ظاہر ہے اندر تک جائے گا، خون میں اس کا زہر شامل ہوگا اور دوران خون کے ذریعے اس سارے جسم میں پھیلے گا اور جلد اس کی موت واقع ہو جائے گی، بالکل اسی طرح بد نظری شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ جس کو جا کے لگے گا یعنی جو اس میں مبتلا ہو گیا بہت جلد اس کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، کسی کام کا نہیں رہتا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غالب نے بھی کہا تھا، یہی کہا تھا انہوں نے کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، بدنظری کی، بدنظری سے عشق ہوا اور عشق نے نکما کر دیا، اور خود کہہ رہے ہیں نتیجہ کیا نکلا ساری زندگی کی عاشقی کا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، یہ ہے نتیجہ، اس لائن میں مبتلا ہونے کا یہ نتیجہ ہے جو خلاصہ یہ نکالا ہے غالب نے، تو آپ سوچیں تو صحیح، تجربے کاروں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے نا، آپ یہ تو دیکھیے کیا تجربے کار کیا کہہ رہے ہیں، عشق کی وادی میں، عشق مجازی کی وادی میں، حسینوں کے چکر میں پڑنے والے نتیجہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، کام کے آدمی تھے، کام کر سکتے تھے ہم بھی کچھ، مگر ہم نکمے ہو گئے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا کے مربی اول، انہوں نے جواب دیا ہے کہ میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ عشق نے احمد مجلا کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے، عشق نے احمد مجلا کر چمکا دیا ان کو، عشق نے احمد مجلا کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے، ہمارا تو محمد احمد نام تھا، اور آپ کہتے ہیں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم، کوئی آ کے دعائیں کراتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، حضرت کا یہی حال تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالی شیخ الحدیث نے اپنے خلیفہ اور بہت بڑے خلیفہ تھے، بلکہ خلیفہ اعظم تھے ان کے ہندوستان میں، بلکہ کہیں پر بھی ان کے سب سے بڑے خلیفہ بظاہر یہی تھے، مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب فتاوی محمودیہ، ان کے فتاوی کی بھی ایک مجموعہ آتا ہے، بہت بڑے مفتی، صدر مفتی تھے یہ دارالعلوم کے، ان کو لکھا حضرت نے مدینہ منورہ سے کہ نقشبندی سلسلے کے ہندوستان میں اس وقت سب سے بڑے بزرگ کون ہیں، تو مفتی محمود صاحب نے جواب لکھا حضرت شیخ الحدیث کو مدینہ منورہ میں، میرے علم کے مطابق اس وقت سب سے قوی نسبت نقشبندی سلسلے میں قوی النسبت بزرگ وہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی ہیں، تو فرمایا کہ جو بد نظری میں مبتلا ہو گیا، جو یہ زہر میں بجھا ہوا تیر لگ گیا اس کو، لہذا جو اس کو ترک کر دے، من ترا کہا مخافتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، میرے خوف سے جو اس کو ترک کر دے ابدلتہ ایمانا، میں اس کو بدلے میں ایمان دیتا ہوں، ایسا ایمان یجد حلاوتہ فی قلبی، جس کی حلاوت مٹھاس وہ اپنے دل میں پاتا ہے، یجیدو کا مطلب ہوا پاتا ہے، اور یجیدو یعنی اسی پایا اس چیز کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو، رکھی ہوئی ہو، پہلے سے رکھ دی گئی ہو، گویا جیسے ہی آدمی بد نظری سے اپنی حفاظت کرتا ہے، نظر بچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں فوراً حلاوت ایمانی رکھ دیتے ہیں، ایمان کی مٹھاس رکھ دیتے ہیں اور وہ جلدی سے اس کو پا لیتا ہے. یزیدو کا مطلب پانا، تو حلاوت ایمانی موجود ہوئی اور یہ بدنظری سے اپنی حفاظت کرنے والا واجد ہوا، واجد، اور حلاوت ایمانی موجود ہوئی اس میں مفعول. تو یہ وہ حسی محبت ہے جو اللہ رکھ دیتے ہیں، اور بعض اوقات زبان پر بھی وہ محبت آ جاتی ہے، زبان میں اس کا ذائقہ آ جاتا ہے. لیکن حسی محبت تو ہر گناہ سے بچنے والے کو عطا ہو جاتی ہے، ہر متقی کو عطا ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی محبت ہمارے دل میں رکھ دی. بس مقصود ہم سے یہ ہے، مطلوب ہم سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے یہ ہیں کہ ان تمام چیزوں کی محبتوں پر ہم اللہ کی محبت کو غالب کر لیں. یار غالب جو کہ تا غالب شبی، مولانا روم فرماتے ہیں غالب ایسے نہیں آ جاؤ گے تم، یار غالب جو کہ تا غالب شبی، یار مغلوبہ مشو ہی اے غوی. ایسے آدمی کو تلاش کرو جو غالب آ چکا ہو اپنے نفس پر، تاکہ تم بھی غالب آ جاؤ اپنے نفس پر. اور یار مغلوبہ مشو ہی اے غوی، اور مغلوبوں کی جو اپنے نفس سے مغلوب ہیں ان کی دوستی کو اختیار مت کرو. لہذا اللہ سبحانہ، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے اللہ کی محبت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کیا ہے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. وحب من یحبک، اور آپ سے ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جن کو آپ سے محبت ہے. اللہ سے محبت رکھنے والوں کی محبت رکھنا بھی اس دعا سے پتا چلا کہ مطلوب ہے، مقصود ہے. اللہ سے محبت رکھنے والوں کی محبت اپنے دل میں رکھنا بھی مقصودات میں سے ہے. یعنی ہم سب کے لیے یہ ضروری چیز ہے. وحب عملی یبلغنی حبت، اور ان اعمال کی میں آپ سے محبت مانتا ہوں جو آپ کی محبت تک مجھے پہنچا دیں، آپ کی محبت تک پہنچا دیں، ایسے اعمال کی محبت بھی عطا فرما دیجیے. نماز ہے، روزہ ہے، اس میں دو قسم کے اعمال ہیں، ایک وہ اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ایک وہ اعمال جن کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے. ان دونوں کو، کرنے والے اعمال کو ہم کرنے والے ہو جائیں، اور نہ کرنے والوں سے بچنے والے ہو جائیں جن کو نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. اور یہ جو دعا ہے نا، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و مالی و من الماء البارد، اس میں جتنی چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکاوٹ بنتی ہیں. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اس میں سب سے پہلے نفس کا ذکر فرمایا، اور اصل چیز یہی ہے، باقی تو بعد کی چیزیں ہیں، ساری خرابی یہیں سے پیدا ہوتی ہے نفس سے. لوگ آج دنیا میں دشمنی سے ڈرتے ہیں، نفس ہم تو بس تیری دوستی سے ڈرتے ہیں. آج دنیا میں لوگ دشمنی سے ڈرتے ہیں کہ بھائی کسی سے دشمنی مول مت لو، لیکن اے نفس ہم تو تیری دوستی سے ڈرتے ہیں، ہمیں تو تیری دوستی سے بہت ڈر لگتا ہے کہ تجھ سے اگر دوستی ہو گئی تو ہمارا تو بیڑا فرق ہو جائے گا. تو لوگ آج دنیا میں دشمنی سے ڈرتے ہیں، نفس ہم تو بس تیری دوستی سے ڈرتے ہیں، تو عجیب دشمن ہے دوست لگنے لگتا ہے، ہم بجز خدا ورنہ کب کسی سے ڈرتے ہیں. مسئلہ تیرا یہ ہے کہ تو دوست لگنے لگتا ہے، دوست بن کے دوستی کے روپ میں آتا ہے, یہ کام کر لو بڑا مزہ آئے گا. وہ کام کرنے کے بعد بدنامی, بے سکونی, بے اطمینانی جو ملتی ہے وہ اس کو وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا. اسی لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں سوائے نفس کے اور کسی سے نہیں ڈرتا, میں دنیا میں سوائے نفس کے اور کسی سے نہیں ڈرتا. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا, اگر یہ فرشتہ بھی بن جائے تو اس سے بدگمان رہنا. بدگمانی کرنا, اس سے بدگمانی کرنا جائز ہے, بدگمانی یہاں جائز ہے. اپنے آپ سے آدمی بدگمان رہے یہ بہت اچھا عمل ہے. فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا, یعنی خوب نمازیں وغیرہ پڑھ رہا ہے, خوب گناہوں سے بچ گئے چار پانچ دن تو بہت پھولے نہیں سماتے کہ واہ بھائی واہ, اور پھر وہ ایک دم ایسا گناہ کراتا ہے کہ چار پانچ دن کا جو کیا کرایا ساری محنت اس پہ پانی پھیر دیتا ہے. حالانکہ اصول یہ ہے, دنیا میں ہمارا اصول یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ بے فکر ہوتا ہے, جب پیسے آ جاتے ہیں تو فکر مند ہو جاتا ہے, وہ ان پیسوں کی کیسے حفاظت کروں, کہاں رکھوں, اب اس کو فکر ہوتی ہے. پیسے نہ نہیں تھے تو پیسے ہی نہیں ہے, اب بے فکری ہے. جب پیسے ہی نہیں ہے تو کس بات کی فکر, لیکن اب جب پیسے آ جاتے ہیں تو فکر ہوتی ہے. لیکن آخرت میں معاملہ الگ ہے ہمارا, نیکیاں بھی تو ایک مال ہے, جب مال آ جائے تو آدمی کو فکر ہوتی ہے, لیکن نیکیوں کا مال آیا تو ہمیں فکر نہیں ہوتی, وہ اڑا دیتے ہیں ہم نیکیوں کو. بھائی نیکیوں کا جب مال آ گیا, چار پانچ دن ہم نے کچھ گناہ نہیں ہوا ہم سے, عبادت کر لی ہم نے, وہ تلاوت کر لی, نمازیں پڑھ لی اور تقوی سے رہ لیے, تو اب تو اور فکر کرنی چاہیے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو یہ جو مال میرے پاس آ گیا ہے یہ اس کی حفاظت کرنی ہے, کہیں ایسا نہ ہو یہ مال برباد ہو جائے. وہاں بے فکری ہو جاتی ہے, اور بے فکر ہو کے کہتے ہیں ہم تو بڑے, اندر اندر سوچنے لگتا ہے آدمی, ہاں جی ہم تو بہت, ہم نے چار پانچ دن اب سے کوئی گناہ نہیں ہوا, نمازیں وقت پہ ہو رہی ہیں, تلاوت بھی ہو رہی ہے, تسبیحات بھی ہو رہی ہیں. ایسے آدمی کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسا گناہ کرواتا ہے اس سے کہ پچھلے تمام دنوں کی جو ہے نا تلافی کروا لیتا ہے. اور جو آدمی یہ کہے کہ ہاں بھائی میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آٹھ دس دن ہو گئے کوئی گناہ نہیں ہوا, اور نمازیں بھی وقت پہ ہو رہی ہیں, تلاوت بھی وقت پر ہو رہی ہے, اب تو اور فکر مند ہو جانا چاہیے کہیں ان آٹھ دس دنوں میں جو مال جمع ہوا ہے نیکیوں کا یہ کہیں برباد نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے, اور چوکنہ ہو جانا چاہیے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ ہرن جو پایا جاتا ہے وہاں چین کے علاقے خوتن میں ایک ہرن پایا جاتا ہے, ویسے اور علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے, اس میں زیادہ پایا جاتا ہے, اس میں اس کے نافے میں مشک تیار ہو جاتا ہے, کرمش کی بال کی طرح ایک مشک یہاں اس کے نافے میں تیار ہو جاتا ہے, آپ اس کو یوں نچوڑ لیں تو وہ مشک نکل آئے گا, خالص مشک وہ اس کے ناف میں یہاں تیار ہوتا ہے. تو جب یہ اس کے نافے میں مشک تیار ہو جاتا ہے تو وہ سوتا نہیں ہے, کسی اس سے ٹیک لگا کر, درخت سے کھڑے کھڑے ٹیک لگا کر کچھ اونگ لیتا ہے, اور اس اونگلے کے دوران بھی اگر کہیں سے کھٹک کی آواز آ جائے, کچھ کھٹکے کی آواز آ جائے تو چونک جاتا ہے, فوراً چوکنا ہو جاتا ہے کہ آواز کہاں سے آئی. مولانا روم فرماتے ہیں یہ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ جو اس کا جو مشک تیار ہوا ہے, اس مشک تیار ہونے کے بعد اس کو فکر ہو جاتی ہے کہ کہیں اس کو کوئی لوٹ کے نہ لے جائے, یہ دولت میرے پاس آئی ہے بہت بڑی مشک کی, اس کو کوئی لوٹ کے نہ لے جائے, تو سوتا نہیں ہے, تھوڑا سا اونگ لیتا ہے بس, بس یہی اس کی نیند ہے, یہی آرام, اور بیٹھتا بھی نہیں ہے کہ بیٹھ جائے, بیٹھ گیا تو نیند آ جائے گی, لہذا کھڑے کھڑے کسی درخت سے ٹیک لگا کے اور اونگ لیتا ہے. جانور کا یہ حال ہے, جانور کا. تو مولانا روم فرماتے ہیں جن لوگوں کے پاس ایمان کی اعمال کی دولت ہوتی ہے وہ بھی چوکنے رہتے ہیں ہر وقت کہ کوئی ایسا لٹیرا نہ آ جائے جو ہماری نیکیوں کو لوٹ کر لے جائے, ہماری نیکیوں کا مال برباد نہ ہو جائے. بے فکر نہیں ہوتا, اس کو اور زیادہ فکر ہو جاتی ہے. ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یہ جو مال میرے پاس جمع ہو گیا ہے کچھ دن سے یہ برباد نہ ہو جائے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ یاد آ گیا, حضرت فرماتے تھے مانگنے والا محروم نہیں رہتا, ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے. دیکھیں دو جملے ہیں لیکن بہت کام کے, بہت کام کے جملے ہیں. مانگنے والا محروم نہیں رہتا, جو اللہ سے مانگتا رہے مانگتا رہے وہ محروم نہیں رہتا. اور دنیا میں جو مانگنے والے ہیں یہ بھی محروم نہیں ہیں, کہتے ہیں ان کے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں, بڑے بڑے ان میں مالدار لوگ ہیں, ان کے علاقے بندے ہوئے ہیں کہ اس علاقے میں ان کی بادشاہت ہوتی ہے, فقیر ہوتے ہوئے بادشاہ ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کے مانگنے والے محروم نہیں رہتے, جو اللہ سے مانگتا رہے وہ کہاں سے محروم رہے. تو فرمایا مانگنے والا محروم نہیں رہتا اور ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے, جو ڈرتا ہے نا اس کی حفاظت کی جاتی ہے, اور جو بے فکر ہو جائے اس پہ, میں نے عرض کیا نا, پھر اس سے ایسا گناہ ہوتا ہے کہ ساری اس کے جو کچھ ایام سے وہ تقوی سے تھا وہ سارا تقوی دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. تو بس سب سے پہلے نفس کو لائے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم اجعل حبک الی احب الی من نفسی, میرے نفس سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو مطلب یہ ہے اس کا کہ میری جان, میری مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت ہو جائے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ نفس کے اندر جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں گناہوں کے وہ بڑے پرکشش ہوتے ہیں, ان پرکشش گناہوں کے تقاضوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہو اور میں ان گناہوں کے تقاضوں پر عمل نہ کروں گے, نہیں میرے اللہ مجھ سے ناراض ہوں گے, میں ان پر عمل نہیں کروں گا. یہ علامت ہے کہ نفس کی محبت کم ہے اللہ کی محبت زیادہ ہے. حضرت والا اسی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے تھے کہ گناہ کا جب تقاضا پیدا ہو اس وقت پتہ چلے گا کہ تم ووٹ کس کو دیتے ہو اور ویٹو کس کو کرتے ہو. ووٹ اور ویٹو, آپ یہ دیکھیں کہ ان میں جو حروف ہے نا ووٹ وی او ٹی ای اور ویٹو وی ای ٹی او, وہی الفاظ ہیں, حروف وہی ہیں, حروف وہی ہیں. مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ابھی میں نے ذکر کیا, یہ خرچ بہت کرتے تھے اللہ کے راستے میں, بہت خرچ کرتے تھے. تو ایک بزرگ نے ان کو خط لکھا اور ایک چھوٹا سا جملہ لکھ دیا خط میں, لا خیر فی الاسراف, بس یہ جملہ تھا. اشارہ اس طرح تھا کہ آپ جو خرچ کر رہے ہیں نا اتنا بہت خرچ کرتے ہیں آپ, اس میں خیر نہیں ہے, فضول خرچی میں خیر نہیں ہے. تو حضرت نے جواب میں لکھا انہی الفاظ کو استعمال فرما کے جواب دے دیا, فرمایا لا اسراف فی الخیر, یہی الفاظ تھے, الفاظ کو آگے پیچھے کر کے جواب دے دیا کہ لا اسراف فی الخیر, خیر کے کاموں میں اسراف ہے ہی نہیں. تو آپ دیکھیں ویٹو اور ووٹ اس میں بھی تقدیم و تاخیر ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ گناہ کے تقاضے کے وقت پتہ چلے گا کہ تم ووٹ کس کو دیتے ہو اور ویٹو کس کو کرتے ہو. اگر العیاذ باللہ تم نے شیطان کے اور نفس کے تقاضے پر عمل کر لیا اور گناہ کر لیا تو تم نے اللہ کو ویٹو کیا اور شیطان اور نفس کو ووٹ دے دیا, اور اگر تم نے گناہ کے تقاضے کے وقت یہ سوچا کہ نہیں میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا کچھ بھی ہو جائے میں نفس اور شیطان کے تقاضوں پر عمل نہیں کروں گا, اور حضرت نے ایک نعرہ سکھایا تھا, یہ نعرہ بڑے کام کا ہے, کبھی آپ آزمائش کرتے ہیں آپ اس کو آزما کر دیکھیے کہ نفس جب کہہ رہا ہو نا یہ گناہ کرو فلاں گناہ کرو فلاں گناہ کرو, تو حضرت نے ایک نعرہ سکھایا تھا کہ نعرہ لگاؤ خود ہی جواب دو, خود ہی نعرہ لگاؤ خود ہی جواب دو, نفس سے دشمن تیری بات, یہ نعرہ ہے. اور پھر جواب ہے نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے, یہ جواب ہے اس نعرے کا. اور آپ یہ کر کے دیکھیے پھر دیکھیے گا کتنا فائدہ مند نعرہ ہے, کتنا مفید ہے یہ نعرہ. نفس سے دشمن تیری بات نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے, ذرا زور دے کر کہیے گا پھر دیکھیے کیسا ہوتا ہے, کیا کیسے اللہ کی مدد آتی ہے. تو یہی ہم سوچ لیں کہ اگر ہم نے گناہ کر لیا تو گویا ہم نے نفس اور شیطان کو ووٹ دینے والے بن جائیں گے ہم، اور اللہ کو ویٹو کر دیں گے. کیا ہم اللہ کو ویٹو کریں؟ بھئی یہ سوچ کے ہی ہم گناہ سے بچ جائیں. تو سب سے پہلے نفس کو لائے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نفس، اس سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہو جائے تاکہ نفس کے اندر جو حرام تقاضے، گندے تقاضے، گناہوں کے تقاضے جو یہ پیدا کرتا ہے، اور یہ ان نفس لعمارتم بالسوء الا ما رحم ربی، یہ بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے برائیوں کا. تو الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر اللہ میرا رب رحم فرمائے. تو جب یہ نفس گناہوں کا تقاضا کر رہا ہو، اس وقت ہم یہ سوچ کر کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، چاہے نفس ناراض ہوتا ہے ہو جائے، نفس کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. حضرت نے فرمایا تھا، کیوں بھائی دشمن کی تکلیف پر خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو نفس ہمارا دشمن ہے، اس کو جب اس کو دکھ دے کر ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اس کو آپ اداس کر دیجئے اور اس کو نامراد کر دیجئے اور خوش ہو جائیے، کیونکہ یہ نفس دشمن ہے ہمارا. اس نفس کو آپ اداس کر دیجئے اور نامراد کر دیجئے اور خوشی خوشی منائیے کہ میں نے اپنے نفس کو نامراد کر دیا، کیونکہ دشمن کی خوشی دیکھ کر خود دشمن کی خوشی سے دکھ ہوتا ہے اور اس کا دکھ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. لہذا سب سے بڑا دشمن تو ہمارا نفس ہے. ان احدا عدوی کا نفس کا لتی تھی جمبئی، تیرا سب سے بڑا دشمن، حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا تیرا دشمن نفس ہے جو کہ تیرے پہلو میں ہے. اس لیے اس کو سب سے پہلے، سب سے بڑے دشمن کو سب سے پہلے لائیں، سب سے پہلے اس کا ذکر کیا. تو بس اس کے دو مطلب ہیں، یا تو میری جان سے زیادہ مجھے اللہ آپ سے محبت ہو جائے، یا اس کے اندر جو تقاضے یہ پیدا ہوتے ہیں گناہوں کے، اور یہ ہمیں گناہ دکھاتا ہے کہ یہ کر لو، یہ گناہ کر لو، بہت مزہ آئے گا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا. مجھے ان گناہوں کے تقاضوں سے زیادہ آپ سے محبت ہو جائے. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی، اور مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ آپ سے محبت ہو جائے، گھر والوں سے زیادہ آپ سے محبت ہو جائے. بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہوتے ہیں گھر والوں کی وجہ سے آدمی رکتا ہے. ابھی حج کا زمانہ آ رہا ہے نا، کسی سے پوچھیں بہت سے لوگ یہ جواب دیتے ہیں، بھائی میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی، میں کیسے حج کروں؟ لو بھائی، بیٹی کی شادی سے آپ کے حج کا کیا تعلق ہے؟ بھئی یہ تو پوچھا جائے، بیٹیوں کی شادی سے حج کا کیا تعلق ہے؟ اور یہ کون سی حدیث اور کون سی آیت میں آیا ہے کہ جب تک بیٹیوں کی شادیاں نہ کر لو حج پہ مت جانا؟ یہ تو ہم نے پڑھا ہے، یہ حدیث تو پڑھی ہے ہم نے کہ الحج قبل النکاح. بہتر یہ ہے، زیادہ خیر کی بات یہ ہے کہ تم اپنی شادی سے پہلے حج کر لو. یہ تو حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس پر عمل ہم نے دیکھا انڈونیشیا والوں کو، لیکن ہے ذرا عمل میں سختی کہ جب تک وہ حج نہ کر لیں ان کی شادی ہوتی نہیں، جو حج نہ کرے اس کی شادی نہیں ہوتی، اس کو رشتہ ہی نہیں ملتا. ذرا سختی ہے لیکن عمل ہے ان کا، اتنی بھی سختی ہونی نہیں چاہیے جتنی وہاں ہے. وہ اس کی شادی نہیں ہوتی، کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا جب تک وہ حج نہ کرے. تو اس کا مطلب اس حدیث کا یہ نہیں ہے ہر کسی کی کہ شادی دو ہی نہیں، اس کو رشتہ ہی مت دو، لیکن ان کا اہتمام اس قدر زیادہ ہے اس کا. بہرحال بیٹیوں کی شادی سے حج کا کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارے اپنے گویا مفروضات ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جو شادیوں کو خود اتنی مہنگی چیز بنا دیا ہے کہ ہاں قرضہ بھی لے لیتے ہیں اور سودی قرضہ لیتے ہیں اور بڑا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں، ہماری زبانوں پر یہ جملہ ہوتا ہے کہ حج پہ تو ابھی جانے کے لیے 5-6 لاکھ روپے چاہیے اور اتنے ہی تقریباً مجھے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے چاہیے، تو اب میں کیا کروں؟ حالانکہ بیٹی کی شادی کے لیے کوئی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر آدمی شریعت پر چل رہا ہو. میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ بی جی میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے مولانا عاقل صاحب کا, کہ جمعے کی نماز کے بعد انہوں نے بلایا مولانا عاقل صاحب کو, ان کے شاگرد ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کو بلایا, نوجوان تھے اس وقت, پڑھتے تھے سہارنپور میں, کہ میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ اب ان کے لیے کیا کتنی بڑی نعمت تھی یہ, خود ہی حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے اللہ والے وہ فرما رہے ہیں, تو ان کو کیسے انکار کرتے, اور کتنی خوشی کی بات تھی. انہوں نے عرض کیا جی بالکل حضرت صحیح ہے کروں گا. فرمایا بس ٹھیک ہے, عصر کے بعد آ جاؤ, عصر کے بعد نکاح ہوگا, مغرب کے بعد رخصتی ہو جائے گی, اور سارے کام وام سب ہو گئے, طے ہو گئے. اور گھر پر جب پہنچے اہلیہ کو بتایا کہ میں نے اپنی اس بیٹی کی شادی طے کر دی ہے, عصر کے بعد نکاح ہے, مغرب کے بعد رخصتی ہے. انہوں نے عرض کیا, اہلیہ نے, آپ بی جی میں یہ واقعہ موجود ہے, کہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھے کچھ پہلے بتا دیتے تو میں ان کے کچھ جوڑے بنا دیتی اس کا. تو فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیٹیوں کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں. تو اس پر انہوں نے آگے سے کچھ بھی لفظ نہیں کہا, کوئی اعتراض نہیں کیا, یہ اس وقت کی بیویاں تھیں, کچھ بھی نہیں کہا. پھر عصر کے بعد نکاح ہوا, مغرب کے بعد رخصتی ہو گئی. لیجیے یہ ہے شادی جو ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھا دی. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے نا, یہ ایسے ہی نہیں پڑھی جا رہی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شریعت پر عمل کر کے دکھایا. دیکھو شریعت اس کو کہتے ہیں, جس چیز پر تم چل رہے ہو جس راستے پر, یہ شریعت نہیں ہے, نفس کا راستہ ہے. کہ جی میں کیسے جاؤں حج پہ, میری تو ابھی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی. تو جس راستے کو ہم نے اختیار کیا ہے, یہ جہنم کا, نفس کا, نفس پرستی کا, دنیا داری کا, اور دنیا داری کا لحاظ رکھنے والوں کا راستہ ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ راستہ ہمیں نہیں دکھایا, ان کا یہ عمل نہیں تھا. نہ ہم نے اپنی بیویوں کے ایسے ذہن بنائے, نہ عورتوں کے ایسے ذہن بنائے کہ وہ کچھ نہ کہیں, وہ بھی تیار رہیں, وہ بھی راضی رہیں. ہم نے ایسا ذہن ہی نہیں بنایا, محنت ہی نہیں کی ہم نے. تو محنت سے ہوتا ہے, آدمی ذہن اس کا بن جاتا ہے, جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ہم نے تو ذہن ہی نہیں بنایا, محنت ہی نہیں کی اپنی عورتوں پر. یہ قصور بھی مردوں کا ہے, عورتوں کا نہیں ہے. شادی سے پہلے اس کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کو دین سکھائے, اور شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دین سکھائے. تو باپ نے اور شوہر نے کتنا احساس کیا اپنی ذمہ داری کا, یہ سوچنے کی بات ہے. تو یہ بالکل غلط ہے کہ جی میں حج نہیں کروں گا جب تک کہ میں بیٹیوں کی شادی نہ کر لوں. اگر اس حالت میں موت آ گئی اور یہی کہتے کہتے مر گیا, تو حضور فرماتے ہیں ہماری بلا سے چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے, یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے. کر سکتا تھا حج پھر بھی نہیں کیا, تو یہودی ہو کے مرے نصرانی ہو کے مرے. پیسے تھے مگر وہ کہہ رہا ہے یہ پیسے تو میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جمع کر رہا ہوں. اس لیے اہلی کو لایا, اہلی گھر والوں کی وجہ سے حج کا رکن چھوڑ دیتا ہے آدمی, گھر کے ارکان کی وجہ, گھر کے لوگوں اہل خانہ کی وجہ سے اتنا بڑا یہ رکن ہے چھوڑ دیا اس کو, اور بعض اوقات دنیا ہی سے وہ رخصت ہو جاتا ہے حج کیے بغیر ہی, اور وصیت بھی نہیں کرتا کہ کوئی حج بدل کر دے میرا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت حسن اور حضرت حسین اپنے پیارے پیارے نواسوں کو گود میں لیا کرتے تھے, ان کو پیار کرتے تھے, تو کچھ الفاظ بھی فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے مغفلت المجبنا, مغفلت المجبنا, یہ بچے یہ اولاد بخیل بنا دینے والے اور بزدل بنا دینے والے, بخیل بنا دینے والے اور بزدل بنا دینے والے. آپ دیکھیے جب شادی سے پہلے کیسا دل کھول کے خرچ کرنے کی عادت تھی, شادی کے بعد اب تھوڑا سا ریزرو, جس کو کم کہتے ہیں ریزرو ہو گئے, بچے ہو گئے تو اور زیادہ ریزرو ہو گئے, اور زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہیں. تو مغفلت المجبنا اس کو فرمایا, لہذا دوسرے نمبر پر اس کو ذکر فرمایا, واہلی, کہ میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے آپ کا کوئی حکم اس پر عمل کرنے سے رک جاؤں, ایسا نہ ہو. گھر والوں میں ہیں ہنس بول رہے اور نماز چھوڑ دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کا تو یہ حال تھا کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے جب اذان کی آواز آتی تھی کانم یعرفنا ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے کہ اب اللہ کا حکم آ گیا اب گھر والے نہیں اب اللہ کا حکم نماز کا. اس لیے وہ اہلی کو لائیں دوسرے نمبر پر وہ اہلی گھر والے ان کی محبت سے زیادہ اے اللہ آپ کی محبت ہو جائے. وہ مالی مال سے زیادہ اس کو تو خود فرمایا تیسرے نمبر پر اس کو لائیں مال کو. لکل امت ان لکل امت فتنتن و فتنت امتی المال ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے آزمائش کی چیز ہوتی ہے. میری امت کا فتنہ اور میری امت کو جن چیزوں سے جس چیز سے آزمایا جائے گا وہ مال ہے. لہذا وہ آزمایا جا رہا ہے امت کو یہ بس ایمان کا امتحان ہے کون کتنے ظرف میں ہے. انہوں نے غیروں نے اسکیمیں چلائی ہوئی ہیں سودی اسکیمیں ہیں اور حرام اسکیمیں انہوں نے چلا رکھی ہیں نام کچھ اور دے رکھے ہیں اس کو کسی نے مارک اپ کا نام دے دیا. چلو جی آپ انٹرسٹ نہیں کہتے مارک اپ تو ہے وہ مارک اپ کا نام دے دیا کان یہاں سے پکڑ لو یہاں سے پکڑ لو. لاٹریاں مارک اپ اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہمارے درمیان انہوں نے رائج کر دی ابھی ہمارا اور پیسہ بہت نظر آ رہا ہے. ایک طرف پیسہ ہے دوسری طرف اللہ کا حکم ہے کہ اس سے بچو. جو کمزور ایمان کا ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت غالب نہ ہو وہ لڑک جاتا ہے. پیسے رکھوانے ہیں بینک میں پی ایل ایس اکاؤنٹ میں اگر رکھوا دیں گے تو سود بھی ملے گا بہت بڑھ جائیں گے پیسے. ڈیفینس سرٹیفکیٹ لے لیے تو اور زیادہ پانچ چھ سال کے بعد اور زیادہ کہیں کی کہیں رقم پہنچ جائے گی. یہ ہے مال اس کو لائیں بعد میں. اللہم اجعل حبك احب الی من نفسی و آلی و مالی مال کو لائیں. اب وہ پی ایل ایس وہ کہہ رہے ہیں نہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں بس اب ٹھیک ہے پی ایل ایس میں رکھوا لو پیسے. پی ایل ایس اکاؤنٹ کھول لیا اب اس میں سود بڑھتا جا رہا ہے سود مل رہا ہے یہ مزے سے ہے کہ میرا پیسہ بڑھ گیا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں کم کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. صدقات میں مال سود میں مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ فرما رہے نہیں بڑھتا نہیں ہے کم ہوتا ہے گھٹتا ہے ختم ہو جاتا ہے. اور صدقات میں مال کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ فرما رہے نہیں ویور بس صدقات اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے. حج کرو عمرہ کرو اس سے مال بڑھے گا. حالانکہ حج اور عمرہ کتنا مہنگا ہے آج کل اللہ فرما ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنے لاکھوں روپے خرچ ہوں گے اللہ فرما رہے مال بڑھے گا تم کرو. اب یہ امتحان ہے کہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں رکھوانا ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوانا ہے ڈیفینس سرٹیفکیٹ لینا ہے یا عام کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوا لینا. تو یہ مال کی سودی اسکیمیں اور غلط اسکیمیں چلا رکھی ہیں غیروں نے باطل نے باطل والوں نے اور ہم اس میں مبتلا ہیں. تو حضور نے اس لیے فرمایا وہ مالی مال سے زیادہ مجھے اے اللہ آپ کی محبت ہو. جب اللہ کی محبت مال سے زیادہ ہوگی تو یہ مال کے بارے میں جو گناہ جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں مالی گناہوں میں ان میں آدمی مبتلا نہیں ہوگا. وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ اور آگے فرمایا کہ شدید گرمی کی حالت میں اور پیاس بھی لگ رہی ہو اور شدید گرمی ہو رہی ہو اس حالت میں ٹھنڈا پانی جتنا محبوب ہوتا ہے اس سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہو. شدید پیاس اور شدید گرمی کے عالم میں ٹھنڈے پانی سے جیسے محبت ہوتی ہے مجھے آپ سے زیادہ اس سے آپ سے زیادہ محبت ہو جائے. ٹھنڈے پانی سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہو. پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو حاجی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو تیری چاہت اس سے بڑھ کر مجھ کو ہو تیری چاہت اس سے بڑھ کر مجھ کو ہو. بس یہ دعا یہ اس دعا کے اندر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ ان رکاوٹوں کو بیان فرمایا ہے جو اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں پیش آتی ہیں وہ بڑی بڑی رکاوٹیں نفس، اہل و عیال، مال اور ٹھنڈا پانی، پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. ٹھنڈا پانی موجود ہے فریج میں، گھر میں موجود ہے، گھر میں کوئی ہے بھی نہیں، رمضان کا مہینہ ہے. اب اللہ کی محبت اگر غالب ہے تو وہ روزہ نہیں توڑے گا، ورنہ وہ کہے گا مجھے کون دیکھ رہا ہے، گھر والوں کے ساتھ افطار بھی کر لوں گا، ابھی تو ٹھنڈا پانی پی لو، بہت پیاس لگ رہی ہے اور گرمی کا موسم بھی ہے. ومن الماء البارد، ٹھنڈے پانی سے زیادہ آپ کی محبت ہو تب ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیے گا. لیکن یہ محبت کیسے غالب ہو، ان چیزوں پر اللہ کی محبت کیسے غالب ہو، اس کا طریقہ بھی اسی دعا میں جو پہلے میں نے پڑھی تھی اس دعا میں موجود ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور آپ سے ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، یعنی آپ سے آپ کے عاشقین کی، آپ کے محبین کی محبت آپ سے طلب کرتا ہوں. اور دیکھیے اس میں جیسے ایک مثال سمجھ لیجئے، جاء غلام زید، زید کا غلام آیا، یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کہلاتی ہے علمی اعتبار سے، ناوی اعتبار سے، کہ زید کا غلام آیا مطلب یہ ہے کہ غلام آیا ہے اور زید کا ذکر صرف تعارف کے لیے ہوا ہے، مقصود غلام کا بتانا ہے. اور اسی مثال کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ یوں لے لیجئے، جاء زید و غلام زید، زید آیا اور زید کا غلام آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں آئے ہیں، دونوں کا بتانا مقصود ہے کہ دونوں آئے ہیں. اب یہاں دونوں مقصود ہو گئے، اس ترکیب کو کہا جاتا ہے معطوف معطوف علیہ کی ترکیب. تو یہاں جو اس دعا کے اندر ہے نا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور آپ سے آپ کے عاشقین کی محبت مانگتا ہوں، دونوں مقصود ہیں دونوں، تو اللہ والوں کی محبت بھی مقصود ہے اور اللہ کی محبت بھی مقصود ہے. لہذا حضور کی اسی دعا سے پتہ چلا کہ اللہ کی محبت کہاں سے ملے گی، اللہ کے عاشقوں سے ملے گی. کس اللہ کے کسی ایک عاشق کا دامن تھام لے بس مل جائے گی محبت اس سے، اگر ہم مخلص ہیں اللہ کی محبت سیکھنے میں تو ہمیں مل جائے گی. تو بس یہی اسی دعا سے پتہ چلا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ یہ معطوف معطوف علیہ کی ترکیب ہے، معطوف معطوف علیہ میں دونوں مقصود ہوتے ہیں، جیسے زید آیا اور زید کا غلام آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آئے ہیں اور دونوں کا بتانا مقصود ہے، دونوں کی آمد کے بارے میں بتانا مقصود ہے کہ دونوں آئے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کی محبت مقصود ہے، اللہ والوں کی محبت بھی مقصود. بھائی آپ کو دودھ مقصود ہوتا ہے، مقصود کا مطلب ہوتا ہے جس کا قصد کیا جائے، آپ دودھ آپ کا مقصود ہے کیونکہ آپ نے قصد کیا کہ میں دودھ خریدنا چاہتا ہوں، تو آپ دودھ کی دکان تک بھی آپ کو جانا پڑے گا، جانا پڑے گا یا نہیں، تو دودھ کی دکان بھی مقصود ہو گئی. جس طرح دودھ مقصود ہوا، دودھ کی دکان بھی مقصود ہوئی. بالکل اسی طرح اہل اللہ، اللہ کی محبت مقصود ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، صاحب نسبت بننے کے لیے، اللہ کے نیک بندہ بننے کے لیے. تو جب یہ مقصود ہے تو ایسی دکانوں پر جانا بھی مقصود ہوا جن دکانوں سے اللہ کی محبت ملتی ہے. درد والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دیں، ٹھہرو ناصر ہمیں دل کی دوا لینے دو. درد والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دیں، ٹھہرو ناصر ہمیں دل کی دوا لینے دو. مولانا منصور الحق ناصر صاحب کا شعر ہے. تو بس دونوں چیزیں مقصود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی محبت ہم سب کو اور امت کے ایک ایک فرد کو اپنی محبت سے مالا مال فرما دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.